باب نفخ الصور. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن ابن شهاب بن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرجي انهما حدثاه ان ابا هريره رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم بالذي اصطفى محمدا من العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. عذاب الرقاق میں بخاری شریف میں سور پھونکے جانے کا بیان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے تو سور پھونکنے کا حکم فرما دیں گے، سور پھونک دیا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی بھی اس زمین پر باقی نہیں رہے گا. زمین اور زمین کے اوپر کی خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت فنائیت ہے، کہ ختم ہو جانے والی ہے یہ چیز. اور جس چیز کے ساتھ میں فنا کا تعلق ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ میں قلب کا گہرا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. دل کا لگاؤ گہرائی کے ساتھ فنا ہونے والی چیز کے ساتھ اگر آدمی قائم کرے گا تو اس کو صدمہ پہنچے گا، کیونکہ اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دنیا سے کوئی نقصان نہ ہوتا تو صرف اس کا ختم ہو جانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو جی نہ لگانے کے لیے کافی ہے. اسے جی لگانا، عقل نہیں مانتی کہ اسے جی لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ختم ہونا ہی کافی ہے اس کام کے لیے. ختم ہو جانے والی چیز جب ہے تو پھر قلبی لگاؤ نہیں ہوتا. جس درجے فنائیت کا استحضار ہوتا ہے اس درجے لگاؤ کم ہو جاتا ہے. جب آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستے میں کہیں ٹھہر جاتا ہے، اسٹیشن پر ٹھہر جاتا ہے، ایئرپورٹ پر ٹھہر جاتا ہے، تو اس سے چونکہ بہت جلدی ختم اس سے تعلق کے ختم ہو جانے کا علم ہوتا ہے اس لیے قلبی لگاؤ اس سے نہیں ہوتا. اور انتظام میں، انسرام میں، ضرورتوں میں، خواہش پوری کرنے میں، ان سب چیزوں میں ٹیمپرری تعلق قائم کرتا ہے اور کام نکل جانے کو سوچتا ہے کہ کام نکل جائے بس یہاں پہ فی الحال. حج کے موقع پر جب لوگ منا کے لیے جاتے ہیں تو سب یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ بھئی 3 دن منا میں ٹھہرنا ہے، 4 دن، بلکہ ایک دن جس دن گئے ایک دن اس دن ٹھہرنا ہوتا ہے، واپس آ کے پھر 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے. اس 3 دن میں بھی لوگوں کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ جتنا کم سامان ہے، چونکہ 3 دن ہی تو کل ٹھہرنا ہے، 3 دن ہی تو کل ٹھہرنا ہے، تو ایک بستر اور چھوٹا سا بیگ رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ کام چل جائے. پھر وہاں سے جب عرفات کے لیے جاتے ہیں تو پورا سامان وہاں منا میں چھوڑ دیتے ہیں، اور عرفات میں اس سے بھی کم سامان لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو بس زہر میں پہنچنا ہے، مغرب کی بعد وہاں سے نکل جانا ہے. حالانکہ عرفات سے واپسی میں مزدلفے میں پریشانی ہوتی ہے، چونکہ رات میں ٹھہرنا پڑتا ہے، تو مزدلفے میں جس چیز کی ضرورت ہے ایک وہ چیز رکھ لیتے ہیں بس ختم. جس چیز سے جتنا جلدی تعلق ختم ہونے کا آدمی کو یقین یا علم ہوتا ہے اتنا قلبی لگاؤ اس سے کم ہوتا ہے، وہاں کے قیام سے، وہاں کے انتظامات سے، وہاں ٹھہرنے اور وہاں اپنی خواہشات پوری کرنے سے، اور اس وقت کو آدمی انتہائی عارضی طور پر گزار دیتا ہے اور کام چلنے والی بیس پر اپنا وقت نکال لیتا ہے. ہمارے اعتبار سے یہ دنیا کا ٹائم زیادہ ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے. اور ہر آدمی کی دنیا اتنی ہے جتنی اس کی عمر ہے، نہ کہ دنیا کی جتنی عمر ہے. ایک صحابی نے جب حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے چھوٹے بچے کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہا تو قیامت کو دیکھ لے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا ہے یہ تمہاری سب کی قیامت کا ٹائم ہے، سمجھ لو. من ماتا فقط قامت قیامت، ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت آ ہی گئی. تو ہماری دنیا اگر ہم سے چھوٹ گئی تو دنیا تو ختم ہو گئی، پڑے بھلے سے دنیا کی کتنی بھی پڑی رہے. تو اگر کوئی آدمی اچھا تندرست ہوتا ہے تو 80, 85, 90 تک کھینچتا ہے، اور اگر نہیں ہے ایسا ویسا رہا کو بیچ میں عارضہ پیش آ گیا تو 60, 65, 45, 55 میں چلا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی عمر کا ایوریج تو 55 سال ہی بتاتے ہیں، ان کا ایوریج جو ہے وہ 55 ہی کا بتاتے ہیں لوگ جو حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا حساب بھی ویسے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بنیا کا ہوتا ہے، لکھا جھونکا تو کنبا ڈوبا کیوں. بنیا کا قصہ یہ ہے کہ ایک بنیا اپنی بیل بنڈی لے کے جا رہا تھا، پانی کے اوپر پانی آ گیا راستے میں. اس نے سوچا اس میں بنڈی اپنی داخل کروں یا نہ داخل، بیل کو اس میں گھساؤں یا نہ گھساؤں، بڑھاؤں آگے یا نہ بڑھاؤں. اس نے سوچا احتیاط ٹھیک ہے، تو پہلے اس نے یہ کیا کہ تھوڑا سا گھٹنے برابر جہاں پہ پانی ہے تھوڑی دور جا کے وہاں دیکھا تو پانی گھٹنے برابر، 3-4 فٹ آگے جا کے دیکھا تو گھٹنے برابر پانی تھا. ادھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ تم لوگ ذرا اتنی دور آنا ادھر سے، تو ادھر سے وہ لوگ آئے تو وہ بھی گھٹنے برابر تھا. تو اس نے سوچا کہ ادھر سے 4 فٹ گھٹنے برابر ہے، ادھر سے 4 فٹ گھٹنے برابر ہے، بیچ میں 4-6 فٹ رہ گئے ہیں، سب ملا کے کمر برابر ہے. اس نے بیل کو آگے بڑھا دیا. جب بنڈی اندر پہنچی تو وہاں گہرا تھا، چونکہ کنویں نہر وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ میں گہرے ہوتے ہیں. جیسے وہ اندر گیا بیل، وہ ساری بنڈی کو اس نے ڈبو دیا. جو بیل بنڈی ہوتی بوگی جو ہوتی ہے اس کو اس نے ڈبو دیا، سارا اس کا غلہ بھیگ گیا. بنیوں کے پاس ہوتا کیا ہے، دال چاول شکر کیوں نمک ومک کسی کا ٹرانسپورٹیشن کرتے رہتے ہیں وہ دھندے کے لیے، وہ سارا بھیگ گیا. بڑی مشکل سے جان بچا کے ادھر واپس آ گیا. اس کے بعد اب سر پہ ہاتھ لگا کے بولتا ہے کہ لکھا جو کا تو حساب بالکل صحیح ہے، ادھر 4 فٹ ادھر 4 فٹ، ادھر 3 فٹ پانی ادھر 3 فٹ پانی، بیچ میں بیچ میں کا ایوریج ملا ہے تو کمر تک ہو رہا ہے. لکھا جھونکا تو یہ کنبا ڈوبا کیوں، کنبے کو تو نہیں ڈوبنا چاہیے تھا. تو بعض اوقات ایوریج ایسا نکالتے ہیں لوگ، مگر خیر ایک لوگوں کا ایک عام ایوریج ہے کہ انڈین پاکستانی جو ہے نا وہ 55 میں چلے جاتے ہیں، امریکنوں کا ایوریج 85 تک بتاتے ہیں لوگ. جھوٹ بھی بولتے ہوں گے تھوڑا سا اپنے ملک کو بڑا بتانے کے لیے. خیر جو بھی ہو، اگر 85 میں 100 سال تک کا رکھ لو مارک، چلو آگے تک مارجن، تو 100 سال تک بھی اگر کوئی آدمی رہا تو 100 سال میں اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. کہ قیامت کا اگر آدمی لمبی سے لمبی عمر اس زمانے میں پایا تو قیامت کے ایک دن کا 10واں حصہ اس کو ملے گا. اگر لمبی سے لمبی عمر اس نے پائی تو قیامت کے ایک دن کا 10واں حصہ ملے گا. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ قیامت میں آپس میں لوگ تبصرہ کریں گے کہ دنیا میں ہم کتنے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپس میں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ صبح میں 2-2.5 گھنٹے کا جو ٹائم تھا اتنا ہی رہے بس. ایک دن کے صبح کا جو وقت ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا، یا شام کا جو ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا، اتنا ہم لوگ دنیا میں رہے ہوئے. کیونکہ دن تو پورا محسوس کریں گے وہ 1000 برس کا، اور یہ نارمل دن ہے. اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے نارمل دن جو ہیں وہ 1000 سال کے ہیں، اور جو قیامت کا دن ہے یعنی عام دن جو ہیں وہ آخرت کے سمجھ لو دنیا کے علاوہ، جو قیامت کا دن ہے وہ استثنائی ہے، ایکسٹرا ہے، وہ اب نارمل ہے وہ، اور وہ 50,000 سال کا دن ہے. اور یہ بھی قرآن شریف میں کھلا ہوا لکھا ہے سورہ معارج میں. تو 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ایک دن ہوگا قیامت کا. اس کے بعد جنت میں جو ٹائم شمار ہوگا، جہنم میں جو ٹائم شمار ہوگا، اس سے پہلے جو ٹائم شمار ہوگا وہ ایک دن 1000 برس کا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو آدمی وقت گزارتا ہے تو وہ کتنا تھوڑا ہے. اگر قیامت کے دن سے کمپیئر کیا جاتا ہے ہمارے 100 سال کے ٹائم کو، تو ایک صاحب حساب کر کے مجھے بتائے تھے بہت دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 2.5 منٹ کا جو تناسب ہے، 24 گھنٹوں میں 2.5 منٹ کا جو تناسب ہے وہ قیامت کے ایک دن میں 100 سال کی عمر کا وہی تناسب ہے. حساب کتاب کا جو دن ہے وہ ایک دن میں پورے 100 سال کی عمر کا جو تناسب ہے وہ 2.5 منٹ کا ہے، اور بقیہ 23 گھنٹے کتنے ہو جائیں گے، 57.5 ہو جائیں گے، 23 گھنٹے 57.5 منٹ جو ہے نا وہ بچی جاتے ہیں ایک دن میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو وہ اس کے حساب سے ہے کاؤنٹنگ، حق تعالیٰ کے پاس تو اس کے حساب سے ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آخرت اور بعد کا دن جو ہے نا وہ بعد میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ماضی، مستقبل، حال، پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سب پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے ان کے پاس، حال ہی حال ہے. تو اس کے لیے ایک آدمی سوچے کہ یہ 2.5 منٹ کا جو ٹائم ہے، اس 2.5 منٹ کے ٹائم میں کیا آدمی کوئی زیادہ جی لگائے اور کیا اس میں اپنی منمانی کرے. تھوڑی سی نماز پڑھنے کی بات ہے، تھوڑی سی روزہ رکھنے کی بات ہے، تھوڑا سا جو ہے نا حلال حرام کی تمیز کرنے کی بات ہے، جو ضرورتیں ہیں وہ کرنی ہی ہوتی ہیں، تھوڑا سا اپنی خواہش کے اندر آدمی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر یہ چیز قابو میں لے آیا آدمی یہ سوچ کے کہ بھائی یہ ٹائم ہی کتنا ہے کہ جس میں مجھے بالکل مر جانا ہے اور جناب بہت مصیبت بھگتنی ہے، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹائم آ رہا ہے، تو وہ جو دنیا کے ختم ہونے کا مضمون ہے اس کو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس لیے بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ سور پھونکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے فرشتے کو، اور فرشتہ سور منہ میں لیا ہوا ہے وہ پھونک دے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان بھی دروازے دروازے ہو جائے گا، اور ستارے جو ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، چاند و سورج وہ بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ روئیں کے گولوں کی طرح سے اڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد جتنے دریا پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، جتنے شجر حجر ہیں درخت ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور زمین برابر مکانات، دکانات، بڑے بڑے ڈاؤن ٹاؤن، بڑے بڑے بلڈنگیں، جتنے ہائی ریس بلڈنگ دیکھ دیکھ کے آدمی رش کرتا ہے کہ اوہ یہ کیا بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، یہ سب تاش کے پتوں کی طرح زمین کے برابر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. وہب ابن منبہ کے طریق سے ایک بزرگ نے بیان، ایک محدث نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو ایک سفید موتی سے بنایا ہے. سور وہ چیز جس میں پھونکیں گے وہ سینگ کی طرح کا ہے، اس کا جو شیپ ہے وہ گائے کے سینگ کی طرح کا ہے، اس کو سفید موتی سے اللہ نے بنایا ہے، اور کانچ کی طرح اس میں صفائی ہے، گلاس کی طرح اس میں صفائی ہے. موتی میں صفائی ہوتی ہے چمک، لیکن ادھر سے ادھر نظر نہیں آتا، اس میں گلاس پنا بھی ہے اور موتی پن بھی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد میں ان کو حکم دیا کہ تم سور کو پکڑ لو، تو اسرافیل علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، فاخذا، وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقه ونفس منصوبه منفوسه. اس سور کے اندر جتنی ارواح ہیں اور جتنی جانیں ہیں اس کے برابر اس میں سوراخ ہیں، اللہ تبارک و تعالی روحوں کو جمع کرے گا اس سور کے اندر. جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سب کو مارنے کے لیے سور پھونکیں گے تو ساری ارواح وہ سوراخوں میں آ جائیں گے، ابزرو کرنے کا واکیوم، واکیوم کر کے سب کو کھینچ لیں گے. ثم یأمر اللہ عز و جل اسرافیل علیہ السلام فینفخ فیہ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حکم دیں گے پھونکنے کا تو हर रूह के अंदर जिस्म आ जाएगी, हर रूह जिस्म के अंदर आ जाएगी और फिर दोबारा जिस्म की शक्ल के अंदर आ जाएंगे लोग। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस की तारीख से ये रिवायत नकल की गई है। इस सिलसिले में एक हदीस बयान कर रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि दो आदमियों ने आपस में लड़ाई की, इस्तब्बा रजुलान, एक मुसलमानों में का था एक यहूदियों में का था, एक यहूदी था एक मुसलमान था। मुसलमान ने लड़ते हुए कहा कि वल्लदी इस्तफा मुहम्मदन अलल आलमीन, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम वालों पर चुना है, सबसे ज्यादा फजीलत दी। यहूदी ने कहा वल्लदी इस्तफा मूसा अलल आलमीन, उस जात की कसम जिसने मूसा को सारे आलम वालों पर चुना है। फगाज़िब अल मुस्लिम, मुसलमान को गुस्सा आ गया। फलतमा वजहल यहूदी, उसने यहूदी के मुंह पे तमाचा रख दिया। ये पहले दिन से यही चक्कर है। फदहब अल यहूदी ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी हुजूर के पास गया। फअखबरहु बिमा काना मिन अमरिही व अमर المسلم, बतलाया उसने हुजूर को जो बात पेश आई वो और मुसलमान ने जो मामला किया वो, कि साहब इसने तो मेरी पिटाई कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मूसा अलैहि सलाम पर इस तरह तरजीह मत दो, यानी आपस में नबियों के बारे में ऐसी बात मत करो कि एक का छोटा होना और दूसरे का बड़ा होना जाहिर हो, जिससे दूसरे की तहकीर सामने आ जाए, जिसको किसी दूसरे को किसी से ज्यादा अकीदत है तो उसको बुरा लग जाए। ऐसा बड़ा ऐसा मुझे मत जाहिर करो। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहि सलाम की एक स्पेशलिटी बयान की, फरमाया कि फ़इन्न नास यसाकून यौमल क़ियामा, लोग क़ियामत में सारे बेहोश होंगे। तो इमाम बुखारी जो हदीस को यहाँ लाए हैं वो इस लफ्ज़ की वजह से लाए हैं, असल में उनकी आदत का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो बात किधर की रहती, किधर से बोलते हैं। यहाँ वो सूर के बारे में जो हुजूर ने तफसील बयान फरमाई वो नहीं सुनाते, वो उनका अपना एक स्टाइल है। बतलाना ये चाहते हैं इमाम बुखारी कि जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो सारे बेहोश हो जाएंगे, सारी अरवाह तक बेहोश हो जाएंगे। आदमी तो मर ही जाएंगे जो दुनिया में होंगे, लेकिन जो इस दुनिया से गई हुई रूहें होंगी आलम बरज़ख में वो भी बेहोश हो जाएंगी, उनका भी होश ख़त्म हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि सारे बेहोश होंगे क़ियामत में। फ़अकून फ़ी अव्वल मन युफ़ीक, सबसे पहले इफ़ाक़ा पाने वालों में मैं होऊंगा, मुझे होश आएगा सबसे पहले। लेकिन मैं ये देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के एक कोने को पकड़े हुए हैं, मैं ये देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के कोने को पकड़े हुए हैं, और मुझे ये नहीं मालूम कि मूसा अलैहिस्सलाम आया उन लोगों में से हैं जो बेहोश हुए थे और मुझसे पहले उनको होश आया, या मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ने बेहोश होने से ही बचा रखा है। औकाना मिम्मन इस्तसना अल्लाह, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम कोई छोटा मकाम नहीं है कि उनके बारे में आप ऐसी बात बोलो कि जिससे उनकी तहकीर हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक खसूसियत बयान फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सी बातें आ गई फिर बीच में। एक बात तो यह है कि कुछ लोगों को बेहोश होने से अल्लाह तबारक व तआला बचाएंगे, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनमें से बचाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बचाएंगे? ये बात है। मुहद्दिसीन की एक जमात ये कहती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के अहवाल तफसीली तौर पर धीरे 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 बताए गए। आपका जो मकाम अजीम है वो आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप पर खोला गया, तो इसलिए हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक बेहोश होने से बचाएं, और ये भी मुमकिन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बचाएं, मगर जब तक उसके बारे में आपके पास वही नहीं आई थी, उससे पहले ये वही आपके पास आई हुई थी तो आपने उसकी खबर दे दी, जिसमें सिर्फ इस बात को बताना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा कोई छोटा मर्तबा नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात यहाँ ये हो जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तो अपने बारे में फरमा रहे तो मक्के में तो इफाका पाऊंगा, और मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का किनारा पकड़े हुए होंगे, तो इसका मतलब यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अर्श का किनारा तो पकड़े हुए नहीं होंगे। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मालूम होती है बज़ाहिर। इस सिलसिले में मुहद्दिसीन का एक उसूल है, इस्लाम का एक उसूल है समझ लीजिए, वो ये है कि बाज़ पर्सनों को बाज़ ख़ास चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई, खसूसियत जुज़ई इसको बोलते हैं। ایک بات میں خصوصیت دینا، تو کسی ایک بات میں خصوصیت دینا بحیثیت مجموعی ان کی افضل ہونے کو نہیں ثابت کرتا. ایک چیز کی خصوصیت ہوتی ہے وہ، لیکن مجموعی طور پر وہ خصوصیت ان کو سب سے افضل بنا دے، کسی دوسرے سے پورا افضل بنا دے، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بہت ہے، بہت ہوتا ہے ایسا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن تھا کہ کوئی آدمی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا تھا، ایک جزوی فضیلت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خصوصیت تھی کہ وہ درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، چونٹیوں پر، ہوا پر، سب پر حکومت کرتے تھے، ایک جزوی خصوصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سب پر تھی، لیکن ہر وقت عام نہیں تھی نا، کبھی کبھی بطور معجزے کی کوئی بات ہو گئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تو ایسا قصہ نہیں تھا، وہ تو ان کے آرڈر میں تھی، بات کر سک رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، پورا سسٹم چلا رہے ہیں، ہوا کے اوپر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا اڑا کے لے کے جا رہی ہے، اپنا کچھ کرنا ہے نا، کچھ کرانا ہے، پورے کے پورے لشکر کے ساتھ میں اڑ کے جا رہے ہیں، اڑ کے آ رہے ہیں. جزوی فضیلت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بات کرتے تھے، کلیم اللہ ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا، یہ جزوی فضیلت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت میں سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. ظاہر ہے جب لوگ پیدا ہوں گے دوسرے سور کے وقت میں، جب لوگ اٹھیں گے زمین سے، تو تھوڑے کپڑے وپڑے پہن کے، شیروانی وروانی پہن کے، ٹوپیاں وٹیاں پہن کے، جوتے ووتے پہن کے نکلیں گے. وہ تو ایسے ہی نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کچھ نہیں رہیں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کپڑے پہنائیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنائے جائیں گے کپڑے، یہ جزوی فضیلت ہوئی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض جزوی فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے، جن کو جزوی خصوصیات کہتے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں بناتے کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا دیگر دوسری روایتوں سے ثابت ہے، اس لیے آپ تو سب سے افضل ہیں. اور بقیہ یہ ہے کہ کسی نبی کے اندر، نبیوں کے اندر تفاضل نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، فضیلت ہے بنی ہوئی. تلک رسل فضلنا بعضہم علی بعض، رسولوں کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے. کوئی بڑے درجے والے ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں اتنے بڑے درجے والے نہیں ہیں، کامل سب ہیں. اور اکمل ہونا جس کو کہتے ہیں، افضل سب ہیں لیکن اور افضل ترین ہونا جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ فرق ضرور ان کے درمیان میں پایا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام میں. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، پوری مخلوق میں افضل ہیں، پورے انسانوں میں افضل ہیں، پورے نبیوں میں بھی افضل ہیں. اور بہت سی حدیثوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ افضلیت عطا فرمائی ہوئی ہے. اور حدیث شریف میں یہاں جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں لوگ بے ہوش ہوں گے، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہوش میں آنے کا حکم دیں گے، تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جس سے معلوم ہوا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہوش کسی کو نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو پورا مٹھی میں لے لیں گے قیامت کے دن، پوری زمین کو قبض کر لیں گے. یعنی یوں کہتے ہیں کہ پوری زمین کو فنا کر دیں گے، قبض بمانا فنا کر دینے کے. یہاں پر یہ پوری زمین بھی ختم ہو جائے گی. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی زمین کو ختم کر دیں گے اور آسمانوں کو لپیٹ دیں گے اپنے ہاتھ میں. آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، کاغذ لپیٹ کے فولڈر بنا لیا جاتا ہے، فولڈ کر لیا جاتا ہے گول اس کا، ویسے اللہ پاک آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اپنے ہاتھ میں. پھر کہیں گے کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اینا ملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بنتے تھے، یہ فرمائیں گے اللہ پاک. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین قیامت میں اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور یہ زمین ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی. جیسے ایک پیڑا ہوتا ہے, یوں سمجھیے کہ پوری زمین کا گولہ روٹی کا ایک پیڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیل کے پتلی کر دیں گے پھر اور اس کی روٹی بھی بنا دیں گے, یعنی صحیح بھی روٹی بنا دیں گے, کیونکہ اہل جنت کو زمین کی روٹی بنا کے ہی میدان حشر میں کھلایا جائے گا. 50,000 سال کا ٹائم نکالنا ہے, وہاں پہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اب یہ کنکر پتھر کھلائیں گے تو ہی رہے گا ان کے پیٹ میں. کنکر پتھر نہیں کھلائیں گے اللہ تعالیٰ, میں ایک بات ویسے بتا رہا ہوں. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا, چونکہ کنکر انکر بھی سارے مٹی بن جائیں گے. یہ کنکر انکر بھی تو مٹی تھا, دھیرے دھیرے سخت ہو گیا کنکر بن گیا تھا, لیکن جب بالکل اس کو پورا مٹی بنا دیں گے تو مٹی میں جو خصوصیات ہیں, علماء نے فرمایا کہ جتنے مزے اللہ نے مٹیوں میں رکھے ہوئے ہیں ایک روٹی بنائیں گے سارے مزوں والی. کتنے پھل اس میں ہیں, کتنے پھول اس میں ہیں, کتنی جناب خوبیاں اس میں ہیں, ترکاریاں اس میں ہیں, وقول اس میں ہیں, حبوب اس میں ہیں, دالیں غلے سارے اس میں ہیں, ان سب کی ایک روٹی بنا دیں گے اور وہ ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی. یتکفأها الجبار بیدہ, جبار اپنے ہاتھ میں, اللہ پاک کو جبار, یہاں اللہ تعالیٰ کے نام میں جبار کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس وہ زبردست غالب طاقت والا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس کو پلٹے گا, جیسے کوئی تم میں سے دسترخوان پہ روٹی کو ہاتھ میں لے کے پلٹتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزولاً لأہل الجنہ, اہل جنت کی مہمانی کے واسطے ایسا کریں گے. فأتی رجل من اليهود فقال بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہودیوں کا ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا, رحمان برکت دے آپ کو اے ابو القاسم. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے, کیونکہ حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ میں اپنا نام لگا لیتے تھے کنیت کے طور پر. تو حضور کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی, تو وہ رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے یہودی, اس لیے ابو القاسم کہتے تھے. تو یہودی نے کہا کہ رحمان آپ کو برکت دے اے ابو القاسم, الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ, کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ جنت والوں کی میزبانی کس سے ہوگی قیامت کے دن. قال بلا, حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ. قال تکون الارض خبزۃ واحدہ, تو اس نے کہا کہ زمین جو ہے وہ ایک روٹی ہو جائے گی. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کیونکہ حضور کے فرمانے کے بعد وہ آیا تھا. فنظر النبی الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا, کیونکہ وہ تورات میں سے سنا رہا کہ وہ یہودی آیا اور اس نے تورات میں سے سنانی شروع کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بول چکے تھے یہ بات, جب آ کے اس نے یہ بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھے, یہاں تک کہ آپ کو ہنسی آ گئی, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آپ بہت کم ہنستے تھے اور ہنستے تھے تو دانت نکلتے نہیں تھے, لیکن جب زیادہ ہنسی آ جاتی تھی تو آپ کے دندان مبارک, آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے تھے. ثم قال الا اخبرک بإدامهم, پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان کا سالن بتاؤں. پھر آپ نے فرمایا کہ ادا, یہ قالا کا مرجع یا تو وہ یہودی ہے جس نے آ کے تورات میں سے بات سنانی شروع کی تھی, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ارشاد شروع ہو گیا. قال ادامهم بالام ونون, فرمایا کہ ان کا جو سالن ہوگا وہ سور یعنی بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی, بیل کے گوشت کا سالن اور مچھلی کا سالن ہوگا, روٹی جو ہے نا وہ زمین کی ہوگی. قالوا وما هذا, پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ بالام کیا چیز ہے اور نون کیا چیز ہے. قال سور ونون یاکل من زائدت کبدهما 70,000, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بیل ہے اور ایک مچھلی ہے, ان کے جگر کے فاضل حصے سے 70,000 آدمی کھا سکیں گے. ان کے خالی جگر کو نہیں بلکہ جگر کا جو فاضل, جگر کو جو بازو کا حصہ جو لگا ہوا ہوتا ہے उसको ज़ाइदतुल कबीद कहते हैं, जो जिगर को लगा हुआ हिस्सा होता है, उसके जिगर के यानी उसके लीवर के ज़ाहिद हिस्से से 70,000 आदमी खा सकेंगे, तो वो खुद बैल का क्या हाल होगा? तो बैल तो बैल ही होगा फिर वो, और मछली कितनी बड़ी होगी आखिर वो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، قال سالم أو غيره ليس فيها معلم لأحد. لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر جو ایک دم سفید ہوگی اور چٹیل ہوگی، اور ایسا ہوگی جیسا کہ میدے کے آٹے کا ٹکیا ہوتا ہے، मैदे का जो मैदे के आटे को भिगो लिया जाए, उसको गूंद लिया जाए रोटी बनाने के लिए, तो उसकी टिकिया अगर बना ली जाए छोटी सी पेड़े के तौर पर, तो जैसे ये होती है ऐसे ही सफ़ेद साफ जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जमा फरमाएंगे। यौम तुबद्दलुल अर्ध गैरल अर्ध, जिस दिन ज़मीन को बदल दिया जाएगा, इस ज़मीन के अलावा कर दिया जाएगा। حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا تو مختلف طریقوں پر جمع کیا جائے گا، لوگ ڈرتے ہوئے ہوں گے، لوگ رغبت کرتے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خوش خوش دوڑ کے جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھبراہٹ کے ساتھ میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دو دو تین تین چار چار دس دس لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوں گے، ایسا بھی جا رہے ہوں گے، اور بقیہ لوگوں کو جو ہے آگ وہ جمع کر رہی ہوگی، تقیل معهم حيث قالوا، قیام کرے گی وہ آگ ان لوگوں کے ساتھ جہاں لوگ قیام کریں گے، وتبيت معهم حيث باتوا، رات گزارے گی وہ آگ جہاں لوگ رات گزاریں گے، وتصبح معهم حيث اصبحوا، صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے، وتمسي معهم حيث امسوا، اور شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔ یہ جو قیامت کا حشر ہے اس حشر سے پہلے ایک حشر ہے، یہ سور پھونکے جانے سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے کہ جس میں ایک آگ نکلے گی جو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور کر دے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک حال اس کا یہ ہوگا کہ وہ آگ سمجھدار قسم کا معاملہ کرے گی، لوگ ٹھہر گئے تو وہ بھی ٹھہر گئی، وہ تو چھوڑے گی نہیں، وہ چلو آگے، لوگوں نے صبح کی ایک جگہ پر تو صبح میں ساتھ میں، شام کی تو شام میں ساتھ میں، کہیں رات میں ٹھہر گئے تو رات میں ساتھ میں، وہ سب کو وہاں تک پہنچا کے چھوڑے گی۔ یہ ملک شام کے پاس ہوگا، یہ سارے لوگوں کو ملک شام کی سرزمین پہ جمع کرے گی۔ شارح بخاری جو ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے اس قبل قیام، حاد الحشر قبیل قیام الساعہ، یہ حشر جو ہے قیامت کے قائم ہونے سے تھوڑا پہلے ہونے والا ہے، کہ یحشر الناس احیاء الى الشام، ملک شام کی طرف جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرو گے حفاتاً غراتاً مشاتاً غرلاً، جب تم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے تو ننگے پیر ہوں گے، کسی کے پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا، ننگے جسم ہوں گے، کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور لوگ پیدل ہوں گے یعنی کوئی سواری وغیرہ پر نہیں ہوں گے، پیر میں چپل ہونا الگ چیز ہے، سواری ہونا الگ چیز ہے، اور لوگ غیر مختون ہوں گے، ختنہ ان کی نہیں ہوئی ہوگی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بس اسی کیفیت سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ انکم محشورون خفاتن غراتن، تم لوگ حشر کیے جاؤ گے ننگے بدن اور ننگے پیر، کما بدانا اول خلق نعیدو، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے جیسا تم کو ہم نے شروع کی پیدائش میں ظاہر کیا تھا۔ جب ہم نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا تو جو کیفیت تمہاری تھی ویسے ہی ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے. اور فرمایا کہ سب سے پہلے وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ, اور خلائق کے اندر سب سے پہلے جن کو قیامت میں پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہاں پر بھی وہی پچھلی تقریر ہے, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں استثناء ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بقیہ کی بات بتائی جا رہی ہے, اور یہ کوئی جزوی خصوصیت ہے ان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے یہ معاملہ کیا جائے گا. اور شرح نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں آگ میں ڈالنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا نمرود نے تو ان کے کپڑے اتار دیے تھے. تو چونکہ دنیا میں سب سے پہلے محض اللہ کے نام پر اس بندے کے کپڑے اتارے گئے, تو کل قیامت میں اس کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ جب کپڑے پہنائے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت میں ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ میری امت کے لائے جائیں گے, جب وہ میرے قریب آئیں گے تو لوگ ان کو بائیں طرف سے کھینچ رہے ہوں گے, دوسرے لوگ آئیں گے ان کو پکڑ پکڑ کے میرے پاس سے کھینچنا شروع کر دیں گے. فاقول یا ربی اصحابی, میں کہوں گا کہ پروردگار یہ میرے ہی لوگ ہیں, یہ میرے ہی لوگ ہیں. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد میں کیا کیا بدعت کی ہے. یہ بدعتی تھے, یہ انہوں نے بدعتیں اختیار کی تھیں, اس وجہ سے ہم ان کو آپ کا پانی پینے نہیں دیں گے. چنانچہ پھر اس کے بعد فرمایا فاقول کما قال العبد الصالح, تو پھر میں اس کے بعد میں وہی کہوں گا جیسے عبد صالح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کنت علیہم شہید ما دمت فیہم, میں تو ان پر گواہ تھا نگران تھا جب تک کہ میں ان میں موجود رہا, میرے بعد انہوں نے اب کیا ہے تو یہ خود بھگتے ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ سوقن سوقا, ٹھیک ہے نکالو ان کو. فیقال انہم لا یزالو مرتدین علی اعقابہم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کے فرمانے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ برابر یہ آپ کے بعد میں اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہی جاتے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمع کیے جائیں گے کل قیامت میں ننگے پیر اور ننگے جسم اور غیر مختون ہونے کی حالت میں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض, جب میدان حشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی تو کتنی حیا اور شرم کی بات ہوگی کہ ایک دوسرے کا جسم کھلا ہوا ہوگا. قال الامر اشد من ان يهتم لذلك, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اتنا گمبھیر اور پریشان کن ہوگا کہ کسی کو یہ سوجھ ہی نہیں ہوگی کہ کس کا جسم برہنہ ہے کس کا نہیں. آپ اندازہ لگائیے اتنا وحشتناک وہ دن ہے, اتنی پریشانی کا اور اتنا فکر میں ڈالنے والا وہ دن ہے ہر آدمی کو. حضور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی شان اور ایسی حالت ہوگی کہ اس کو ہر دوسری چیز سے بے پرواہ کر دے گی, اس کو کچھ دھیان نہیں رہے گا, اتنی اپنی پریشانی لگی ہوئی ہوگی کہ نہ اس کو اپنے برہنہ ہونے کا احساس ہوگا نہ کسی کے برہنہ ہونے کا احساس ہوگا, ایک دوسرے کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. الامر اشد من ان یحتم لذلك, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبے میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے کرتے یہ فرمایا کہ اتبعون ان تکونوا ردع اہل الجنہ, کیا تم لوگ پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کا ون فورتھ ہو جاؤ. پورے جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ جنت میں ہوں گے ان کا چوتھائی تم بنو, یہ تمہیں پسند ہے؟ ہم نے کہا ضرور, ہمیں یا اللہ کے رسول بڑی اچھی بات ہے, ہم پسند کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ تم اہل جنت کا ثلث ہو جاؤ, ون تھرڈ ہو جاؤ, ایک کے چار پیس کر کے ایک کریں گے اور ایک کے تین پیس کر کے ایک کریں گے تو جو تیسرا حصہ ہے وہ بڑا ہوگا نا چار سے. صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا ضرور. پھر اس کے بعد حضور صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم جنت والوں کے آدھے ہو جاؤ. صحابہ نے کہا کہ بالکل پسند کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے, میں یقین کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اللہ پاک سے کہ میری امت پورے جنت والوں کی آدھی ہوگی, آدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. خیر اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بشارتیں دی گئیں اور بشارتیں دی گئیں, اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ پورے جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی. جس میں سے 80 صفحے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. اور بھی روایتیں الگ الگ ہیں. صف والے تو ایسی کوئی 50-60 آدمیوں کی صف تو ہے نہیں. وہ ایک زمین کے کنارے سے کھڑا کریں گے تو دوسری زمین کے کنارے کو چلی جائے, اتنی بڑی صف. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ, اور وہ اس وجہ سے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی نفس جو کہ مسلمان ہوگا. نفس مسلمہ یعنی مسلمان نفس ہی جنت میں جائے گا. اور تم مشرکین کے اندر ایسے ہی ہیں جیسے کہ کالے بیل میں سفید بال. ایک بیل ہے ایک دم سیاہ اور اس میں سفید بال ہو کوئی, تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے گنے چنے, یا ایک دو, وہاں ایک دو, وہاں ایک دو, وہاں ایک دو. فرمایا کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جہنمیوں کے مقابلے میں ان کے حساب ایسے ہی ہوگا, بالکل سفید بال کی طرح ہے وہ کالے بیل کے اندر. یا آپ نے یہ فرمایا کہ کشارت السودا فی جلد السود الاحمر, یا آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے کالا بال لال بیل میں, کیونکہ جب لال جلد والا بیل ہوتا ہے تو اس میں کہیں کہیں کالے بال دو چار ہوتے ہیں, تو فرمایا ایسا تمہارا حساب ہوگا. اس اعتبار سے چونکہ یہ امت بخشی جائے گی تو یہ امت آدھی بن جائے گی پوری جنتیوں کی, اس روایت کے اعتبار سے بخاری شریف کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو بلائے جائیں گے قیامت کے دن وہ آدم ہوں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک لمبا پروسیس ہوگا, لوگ قبر سے اٹھیں گے, وہاں ایک لمبا ٹائم ان کو گزر جائے گا, پھر موقف حشر میں جائیں گے, موقف ظلمت سے ہوتے ہوئے, اور پھر پل صراط پر سے گزریں گے. وہاں سے جانے کے بعد میں ایک میدان میں لوگ ہو جائیں گے اور سب پریشان حال ہوں گے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے. تو سب سے پہلے جس آدمی کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے, کال نمبر ون, یہ آدم ہوں گے. وہی آئے تھے دنیا میں, انہیں کو پکڑا جائے گا سب سے پہلے. سب سے پہلے جو بلائے جائیں گے قیامت کے دن وہ آدم ہوں گے, اور پھر وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جتنے پھیلے ہوئے ہیں نا, یہ سب تمہاری نسل ہے, تمہاری اولاد ہے. فیقال ھذا, اچھا ان کی اولاد جو ہے نا وہ ان کو دیکھے گی. فترا ذریته, ان کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو سب جھانک جھانک کے کیسا دیکھتے کہ بھائی سب سے پہلے جس کو بلایا گیا کون ہے, کون ہے, کون ہے, کون ہے, تو سارے کے سارے گردن اٹھا اٹھا کے ان کو دیکھیں گے. فیقال ھذا ابوکم آدم, یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہیں, یہ ہیں وہ آدم. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے تو کہیں گے لبیک وسعدیک, اے پروردگار میں حاضر ہوں. فیقول اخرج باس جہنم من ذریتک, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جو جہنم کا لشکر ہے اس کو الگ کر دو, تم خود ہی الگ کرو, نکالو ان کو. ممتاز الیوم ایھا المجرمون, آج ایک ساتھ رہنا نہیں ہے. فیقول یا رب کم اخرج, کم اخرج, وہ کہیں گے پروردگار کتنے نکالوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اخرج من کل 199, فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 کو جہنم کے لیے نکال دو. ہر 100 میں سے 99 کو, 99 کو وہ جہنم کے لیے نکال دو. یہاں اتنا ہی ہے, دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ وہی ہے قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا وہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے پریشانی میں, اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے, بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اتنی ہیبت طاری ہوگی لوگوں پر, چونکہ جہنم تو دکھی رہی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 99 میں سے ایک کو بچنا ہے, بقیہ کو ڈھکیل دو سب کو. یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. فقالوا یا رسول اللہ اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا, فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے 100 میں سے 99 لے لیے جائیں گے تو کیا بچے گا؟ بچے گا ہی کیا. حضور نے فرمایا کہ میری امت دوسری امتوں میں ایسے ہی ہے جیسے سفید بال کالے بیل میں, کالے بیل میں جیسے سفید بال ہے. اور جو بچے گا وہ تمہاری اپنی امت ہی ہے, بس وہ ایک معنی میں تو زیادہ حصہ اسی امت مرحومہ کا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور آپ کی برکت سے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. بقیہ کرنا تو سبھی کو پڑتا ہے کچھ نہ کچھ, اور اسی وجہ سے خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے توفیق ہو ہی جاتی ہے. تھوڑا سا بھی دل میں نرمی ہے, سعادت ہے, تو آدمی جو ہے سنجیدہ لیتا ہے, اور چونکہ اللہ کا کلام موجود ہے, اللہ کے نبی کا کلام موجود ہے, تو اس کی برکات ہیں, تو اصلی حالت میں موجودہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی برکتیں برابر پھیلاتا ہے. چنانچہ ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ یا آدم, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم, فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, لبیک میں حاضر ہوں, وسعدیک آپ کے بلاوے پر حاضر ہونے میں اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں, اور پورا خیر آپ کے قبضے میں ہے, والخیر فی یدیک پورا خیر آپ کے کنٹرول میں ہے. یقول اخرج باعث الناس, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باعث النار, یہ جہنم کا لشکر نکال دے تمہاری اولاد سے. قال وما باعث النار, پوچھا کہ وہ کیا, فرمایا قال من كل الف 999, یہ دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ہر ہزار میں سے 999, وہاں تو 1% تھا, فیصد 1 تھا, 100 کے اعتبار سے ایک تھا, اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہزار میں کا ایک, یہ چھوڑ کے بقیہ کو جہنم کے لیے فارغ کر دو. فذلک حین یشیب الصغیر, حضور فرماتے ہیں یہ وقت, یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے, وتضع كل ذات حمل حملها, اور اگر فرض کیا جائے کہ کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل باقی نہیں رہے گا, وترى الناس سکارى, لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں آ گئے ہیں, وما هم بسکارى, وہ نشہ نہیں ہوگا, ولكن عذاب الله شدید, لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا, کہ اس سخت عذاب کی وجہ سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. فاشتد ذلك عليهم, جب حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ پر یہ بات بہت شائق ہوئی. فقالوا يا رسول الله اينا ذلك الرجل, صحابہ نے عرض کیا کہ اب وہ ہزار میں کا ایک آدمی ہم میں سے اب کون ہوگا, یعنی بظاہر تو اب بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. قال ابشروا, حضور نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, خوش رہو, فإن من یأجوج ومأجوج الف ومنکم رجل, ترتیب یہ ہوگی کہ یأجوج ماجوج کی ہزار, تمہارا ایک, یہ تناسب ہے اصل میں, یأجوج ماجوج کی ہزار لیے جائیں گے اور تمہارا ایک لیا جائے گا. والذی نفسی بیدہ انی لأطمع ان تکون ثلث اہل الجنہ, پھر حضور نے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت والوں کے ایک ثلث ہو جاؤ گے. ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی زور سے. پھر حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں اس بات کی امید رکھتا ہوں اللہ پاک سے کہ تم جنت والوں میں کے آدھے ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود, حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سفید بال ہوتا ہے کالے بیل کی جلد میں. یہ سب دن آنے والے ہیں, اندازہ لگائیے کہ جو وقت اتنا سختی کے ساتھ انسانوں پر آنے والا ہے, اس کے لیے انسان کوئی تیاری نہیں کرتا اور اس کو بھلایا ہوا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ یہ دن آدمی کو یاد رہے, اور آدمی اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس دنیا میں اپنا وقت گزارے. لوگ تو کچھ بھی کہتے رہیں گے, اور سردی گرمی کے اوپر سے آدمی گزر ہی جائے گا, حالات تنگ بھی رہیں گے, کشادہ بھی رہیں گے, کبھی اچھی نوکری رہے گی کبھی نہیں رہے گی, کبھی زیادہ پیسے رہیں گے کبھی نہیں رہیں گے, کبھی آدمی خوش رہے گا کبھی غمگین رہے گا, لیکن یہ ایک دم ٹیمپرری احوال ہیں جو انسانوں پر سے گزرتے ہیں. اصل تو وہ ہے کہ جب مرنے کے بعد انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا, تو وہاں پر انسانوں کا عافیت سے ہونا, محفوظ ہونا, بچ جانا اللہ کے عذاب سے, یہ ضروری ہے. اور یہ سب واقعات ہونے والے ہیں, یہ نہیں کہ ایک فرضی چیز ہے, کوئی داستان ہے, کوئی کہانی ہے, کہ جیسے اور لطیفے اور قصے اور کہانیاں ہوا کرتی ہیں, یہ حقائق ہیں جو ہر انسان کو پیش آنے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ پاک کی آیت ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, حضور نے اس آیت کریم سورہ متففین کی آیت ہے, اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یقوم احدہم فی رشعہ الی انصاف اذنیہ, تم میں کا بعض آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنے پسینے میں اپنے کان تک کھڑا ہوا ہوگا, آدمی اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ اس کے کانوں تک پسینہ آ چکا ہوگا. ایک آدمی پر پسینے کی اتنی شدت اور اتنی روانی, اندازہ کیجئے کہ کیا کچھ اس پہ گزر رہی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعرق الناس یوم القیامہ، لوگ پسینہ پسینہ ہوں گے قیامت کے دن، حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، یہاں تک کہ بعض بعض لوگوں کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین میں نیچے اتر جائے گا، پسینہ جذب ہوتے 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 ایک آدمی کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پسینہ جو زمین میں جائے گا تو وہ 70 ہاتھ نیچے تک زمین بھیگا دے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم، فرمایا کہ آدمیوں کا پسینہ ان کی لگام تک آ جائے گا، یہاں تک کہ ان کی کانوں تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ وہاں بھیڑ کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کھڑے رہنے کی جگہ ملیں گے، ایک ایسا وقت آئے گا اور اس گھبراہٹ کے اندر جو ہے نا ایک آدمی کا پسینہ دوسرے آدمی میں مرج نہیں ہوں گا، تو وہ آدمی کا پسینہ جمع ہوتے 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 خود اس کو اس میں ڈبو لے گا، اور حضور نے فرمایا کہ لگام لگ جائے گی پسینے کی، جیسا کہ آدمی جب گہرے پانی میں اترتا ہے تو پورا منہ تک جو ہے نا اس کا پسینہ اس کا پانی آ جاتا ہے، تو خود اس کا پسینہ یہاں تک آ جائے گا، یہاں تک کہ کان تک بھی پہنچ جائے گا، اور کل قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر سارے لوگوں کے درمیان میں قصاص کا نظام جاری کیا جائے گا، بدلے کا نظام جاری کیا جائے گا، کس نے کس پر کیا زیادتی کی اور کس نے کس کا حق مارا ہے، اسی وجہ سے اس کو قارعہ، غاشیہ، صاخہ، تغابن کہا گیا ہے قیامت کے دن کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس بالدماء، سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان میں وہ خونوں کا کیا جائے گا، مرڈر جو ہوتے ہیں، خون جو ہوتا ہے وہ کھڑا کیا جائے گا کہ یہ کس بیس پہ بہایا گیا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا مرڈر کیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی ملک کو صاف کر دے، ہزاروں لاکھوں بیواؤں عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بے قصوروں کو، باقصوروں کو، تو دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی چلو مار دیا، جا کے خوب پیٹ بھر کھا لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، لیکن یہ کہ یہ ٹائم مس ہونے والا نہیں ہے، جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار کو کھڑا کر کے خون کا حساب لیں گے، اس دن کیا ہوگا، چھوڑ تھوڑی دیا جائے گا کسی کو، یہ لاکھوں انسانوں کا جو خون بہتا ہے اس خون کا حساب دو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کل قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا، اور یہاں بخاری شریف کی اس روایت میں ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کا لیا جائے گا اور حقوق میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، کسی طرح کا کوئی ظلم زیادتی کی ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، چاہیے کہ اس کو آج حلال کر لے، اس کو حلال کر لے، معافی مانگ کے، اس کا حق ادا کر کے، کچھ بھی کر کے اس سے اس کو راضی کر کے اس کو حلال کر لے. اگر اس نے کسی طرح کا ظلم کیا ہے، مال کھینچ لیا ہے تو مال واپس کر دے، زمین کھینچ لی ہے تو زمین واپس کر دے، بے عزت کر دیا ہے تو معافی مانگ لے، غیبت کر دی ہے تو معافی مانگ لے، تکلیف پہنچا دی ہے کسی طرح کی تو معافی مانگ لے. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس لیے کہ وہاں نہ تو کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا بدلے میں دینے کے لیے، پیسے اسے نہیں ہوں گے. مطلب من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں چھین لی جائیں، یہاں اس دنیا میں حلال کر لو اپنے ظلم کو. مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں حلال نہیں کیا تو تمہارے بھائی کو دینے کے لیے جو تم نے جس پر ظلم کیا ہے تمہاری نیکیوں کو چھین لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، اور اگر کسی آدمی نے اتنے نیکیاں نہیں لائی ہیں کہ سب کو دیے جا سکیں، تو پھر جس آدمی پر ظلم کیا ہوا ہے اس آدمی کے گناہ نکال کے اس کے اوپر فطرحت علیہ، اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، اپنے گناہوں کا بوجھ بہت، اپنے پاس ہی گناہ بہت ہے تبھی بلکہ دوسروں کو نہیں دے سک رہا، نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ برائیاں زیادہ ہیں بلکہ تو نہیں دے سک رہا نا، اب اس کے اوپر مزید یہ ہوگا کہ دوسروں کا جو بوجھ ہے گناہوں کا وہ بھی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا جن پر کے ظلم کیا ہے. حضرت یزید ابن زرع اس آیت کی تفسیر میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ایمان والے ہوں گے ان کے سینوں کے کینے کو ہم نکال دیں گے، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی. جتنے دنیا میں ایمان والے آپس میں لڑتے پھرتے، دشمنیاں کرتے، نفرت کرتے، بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، پگڑی اچھالتے، بے عزت کرتے، جب یہ سب جنت میں جائیں گے تو تھوڑے وہاں ایک دوسرے کو گھوریں گے اور وہاں پہ بھی ایک دوسرے سے دم پلٹا کے رہیں گے، ایسا تھوڑا ہی ہوگا. تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، ہم ان کے سینوں میں سے ان کے کینے کو نکال دیں گے. اسی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حدثنا سعید بن قتادہ عن ابی المتوکل الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار، نجات پا جائیں گے ایمان والے آگ سے. جو ایمان والے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی ہوں گے تو وہاں سے وہ نجات پا جائیں گے. فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ان کو روک دیا جائے گا ایک پل پر جنت اور جہنم کے درمیان، ایک برج کے اوپر لا کے ان کو روک دیا جائے گا. فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، پھر بدلہ دلایا جائے گا ایک دوسرے کے مظالم کا جو دنیا میں ان میں آپس میں ہوئے ہوں گے. جنت میں جانے سے پہلے ٹھہرو، ہولڈ آن، روکا جائے گا، یہ بولے گا کہ کس کا کس پہ بدلہ ہے، سب چکاؤ، اس سے پہلے کسی کو جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں. حتی اذا حذبوا ونقبوا اذن لهم فی دخول الجنہ، یہاں تک کہ جب مہذب کر دیے جائیں گے اور صاف کر دیے جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. کسی کا کچھ کوئی میل کچیل نہیں رہنا اور کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا، تب اجازت دی جائے گی کہ اب آپ جا سکتے ہیں جنت کے اندر. فوالذی نفس محمد بیدہ لاحدہم احدا بمنزلہ فی الجنہ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، جب لوگوں کو چھوڑا جائے گا جنت میں جانے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم، تم میں کا ہر کوئی آدمی جو جنت میں جانے والا ہوگا اپنی جگہ کو جنت میں ایسے پہچانتا ہوگا، اس سے زیادہ پہچانتا ہوگا جو آدمی دنیا میں اپنے گھر کی جگہ کو پہچانتا ہے. جیسے اپنا ایڈریس معلوم ہے لوگوں کو کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں، سیدھا گاڑی بھگائی اور گھر پہ لے آ کے روک دیا. تو حضور نے فرمایا کہ جیسے تم دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہو، اس سے زیادہ جنت میں اپنی جگہ کو پہچانو گے کہ وہ یہ ہمارا ٹھکانا ہے، یہاں پہ ہم کو جانا تھا، اتنا بہتر پہچانتے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی وہ سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ پھنسا. من نوقش الحساب عذب. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی قریب حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب، جو آدمی اچھا ہوگا اور اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں جائیں گے تو اس کا حساب تو آسان لیا جائے گا. آپ فرما رہے جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اس کا آسان حساب لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے العرب، حساب یسیر کا مطلب اللہ کے پاس یہ ہے کہ اس کو بس حساب پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، ذرا ایک نظر ڈال لو ان پہ، عمل اپنے عمل کو دیکھ لینے کا موقع دے دیا جائے گا کہ ذرا دیکھ لو اس کو کیا تم کر کے آئے تھے. بس یہ اور جس کے بارے میں یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، بس گیا وہ. چنانچہ دوسری روایت میں اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تو عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلکا، قیامت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حساب لیا گیا ہو قیامت میں مگر وہ ہلاک ہوگا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اس سے آسان حساب لیا جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے حساب کو دے دینا کسی کے ہاتھ میں. العرض ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامہ الا عذب، مگر جس آدمی سے نقش کیا گیا، مناقشہ کیا گیا کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، وہ پکڑ میں آ جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یجاء بالکافر یوم القیامہ، لایا جائے گا کافر کو قیامت کے دن. فیقال له ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، ایک کافر کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اگر زمین بھر کے سونا تم کو آج دے دیا جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے سکتے ہو اس کو زمین بھر کے سونا؟ یہ نہیں کہ صاحب کچھ تولوں میں کلوں میں اس میں نہیں، بلکہ زمین بھر، ایک زمین کے بقدر سونا تم کو دے دیا جائے، اور تم کو تمہاری اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کہا جائے کہ یہ پورا دے دو گے تو تم دے دو گے؟ فیقول نعم، کافر کہے گا کہ بالکل پورا دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی اس عذاب سے بچنے کے لیے، اور وہ ایمان لانا تھا بس. اب سمجھ رہے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے اور ایمان والی زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، شرک مت کرو میرے ساتھ، یہ میں نے مانگا تھا، اور جو شرک ایمان کا جو تقاضا ہوتا اس پہ چلو، یہ میں نے مانگا تھا. تو بہت معمولی سی چیز میں نے دنیا میں مانگی تھی تم سے، وہ تم نہیں دیے، اور وہیں بتا دیا گیا تھا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے اگر وہ نہیں دو گے تو یہ چیز سامنے ہے، اور آج پوری زمین پر سونا دینے کو تیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات کرے گا، ہر آدمی سے پرسن ٹو پرسن اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا کل قیامت. تھوڑا سا آدمی سوچے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میرے سے بھی بات کریں گے، میرے سے بھی کریں گے، میرے سے بھی کریں گے. لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، اور کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اس کے آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا. یہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پکڑ کے لائیں کہ ذرا اللہ میاں کے سامنے ذرا ترجمہ کر دو میری بات کا. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر فلا بين يديه، پھر جب آدمی اپنی نگاہ اٹھائے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا اس کو اپنے سامنے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نظر اٹھائے گا تو آگ کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھے گا، جہنم اس کے سامنے آ رہی ہوگی. فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة، حضور نے فرمایا بس یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جہنم آئے گی، جو آدمی اس آگ سے اپنے کو بچا سکتا ہے وہ بچا لے، ولو بشق تمرة، اگرچہ کھجور کے ٹکڑوں کو صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے تم جہنم کی آگ سے بچو گے. اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہیں گے کہ تو نکل ذرا، اور جہنم آئے گی وہ اتنی بڑی گردن اپنی نکالے گی کہ سارے محشر والے پریشان ہو جائیں گے، اس انتہائی غضبناک حالت میں، غصے کی حالت میں اپنی گردن نکالے گی اور اپنا منہ کھولے گی اور یوں کہے گی کہ میں مسلط ہوں ہر کافر اور متکبر اور جبار اور اللہ کے نافرمان پر. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چن لے، جیسے پرندہ دانے چگتا ہے ایسے ان بےمانوں کو چن لے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو اس کو اللہ ایسی پہچان دیے ہوئے ہوں گے کہ وہ کافروں کو اور جہنمیوں کو چنتی رہے گی وہ اپنے منہ سے. تو جب وہ آگ کو دیکھے گا اپنے سامنے آتے ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ وہی آدمی بچے گا جو ایمان والا ہو اور صدقہ کرنے والا ہو. فرمایا اتقوا النار، فمن استطاع منکم ان یتقی النار، جو تم میں سے بچ سکتا ہو آگ سے تو بچے، اگرچہ کہ کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کر کے. کسی آدمی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، حضور نے فرمایا کہ کم سے کم کسی کو دیا تو کتنا دیا ہوگا؟ ایک کھجور دیا ہوگا، کچھ ہے نہیں کھانے کو سوائے ایک کھجور کے. تو حضور نے فرمایا کہ کھجور کے دو پیس کر دو، ایک خود کھا لو، ایک صدقہ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بن حاتم کی روایت ہے کہ اتقوا النار، حضور نے فرمایا آگ سے بچو، یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر حضور نے فرمایا کہ آگ سے بچاؤ، تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کے ٹکڑوں کو صدقہ کر کے. بہت معمولی چیز تھی کھجور کے ٹکڑے. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اور اگر کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا بھی دینے کے لیے میسر نہ ہو اس کے پاس، تو پھر اچھی بات لوگوں سے کر کے آگ سے بچو، بات ہی ذرا ڈھنگ کی کر لیا کرو لوگوں سے بکلمۃ طیبۃ. اس کے دو مطلب بتائیں، ایک تو مطلب یہ کہ اگر مسلمان سے خوشگواری کے ساتھ بات کی جائے تو یہ بھی صدقہ ہوتا ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سائل نے تم سے سوال کیا صدقے کا، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی دینے کے لیے نہیں ہے تو اس سے ایسے پیار سے بات کرو کہ کم از کم وہ خوش ہو جائے، معذرت کرو خوش خوش ایسے انداز سے کہ وہ خوش ہو کے چلا جائے. معذرت میں جھٹکنا نہیں چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے. اگر کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو پیار سے، محبت سے، ایسے انداز سے معذرت کی جائے کہ وہ اسی میں خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومسلمين بها قابليها واكمها علينا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نعوذ بك من غضبك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله ما لقناهكم معاف فرمائيه، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ اس دنیا میں آپ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والا بنا دیجئے. اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے، اور موت اور ما بعد الموت کا استحضار نصیب فرمائیے. اے اللہ اس زندگی کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا بنائیے، اور اپنے کرم سے اس کو کامیاب بنا دیجئے. اس کی خسارے سے اور وہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، اور اس دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی سے، خسارے سے، ناکامی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہر طرح عافیت مقدر فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھائی بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان تمام کی جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے، مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اور اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجئے. اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اختلاف کو انتشار کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آپس کے اختلاف کو انتشار کو دور فرما دیجئے، آپس میں ایک دوسرے کے اے اللہ افہام تفہیم کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیے. اے اللہ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرمائیے، بڑوں کی عزت کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.